الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة إلى آخر الحديث. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج اللہ تعالی کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس مسجد میں حاضری کا موقع ملا ہے. میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ان 10 وصیتوں کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان نوجوان انصار صحابہ میں سے ہیں کہ جن کا تعلق قبیلہ خزرج کی ایک شاخ عدی بن سعد سے تھا. اعلان نبوت کے 12 سال حضرت مصعب ابن زبیر، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. ایک بڑی بنیادی بات میں یہاں عرض کروں کہ حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ منورہ میں روانہ فرمایا، اور بطور معلم انہیں بھیجا گیا، اور حضرت مصعب بن عمیر نے جا کر نقیع الخزمات کی بستی میں پہلا مدرسہ قائم کیا، اور اس مدرسے کی برکت سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے وقت بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے. مسلمانوں کی جتنی تحریکیں آپ دیکھتے ہیں وہ مختلف میدان رکھتی ہیں، مختلف ان کے میدان ہیں. کوئی تصوف کا میدان ہے، کوئی جہاد کا میدان ہے، کوئی تحقیق کا میدان ہے، کوئی تفسیر کا میدان ہے، کوئی حدیث کی محنت کا میدان ہے، حدیث پر کی جانے والی محنت کا میدان ہے. میدان مختلف رہے ہیں لیکن مرکز ہمیشہ دو ہی رہے ہیں، مسجد اور مدرسہ. اور المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان دونوں سے دور کرنے کی بڑی بھرپور محنت ہو رہی ہے، مسجد سے بھی دور اور مدرسے سے بھی دور. بہرحال حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس مدرسے کے معلم تھے کہ جس کے شاگرد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. مکہ مکرمہ حاضر ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دست مبارک پر بیعت کی، اور پھر ساری عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہمیشہ اپنے قائدین کے ساتھ رہے، ہر مرحلے میں ساتھ رہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کے وہ جوان صحابی ہیں کہ جنہیں قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی میں بہت مہارت حاصل تھی. خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذ القرآن من اربع، قرآن کریم میرے چار صحابہ سے سیکھو، ابی بن کعب و عبداللہ بن مسعود و معاذ بن جبل و سالم مولا ابی حذیفہ، ابی حذیفہ. یہ چار صحابہ ہیں اور یہ بھی تاریخ اسلام کا ایک سنہری چیپٹر ہے کہ جن چاروں کا نام لیا گیا ان میں سے ایک غلام ہے، آزاد کردہ غلام. مدینہ منورہ میں اچھا چلو 72-53 گاڑی کا نمبر ہے، یہ تو پہلے حضرات کو خیال رکھنا چاہیے، گیٹ کے سامنے نہ کھڑی کریں، جن کی ہے وہ ہٹا لیں وہاں سے. مدینہ منورہ میں اہل علم میں ان کو بہت نمایاں مقام حاصل تھا. خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، معاذ بن جبل یحشر یوم القیامت بین ید العلماء، قیامت کے دن جب علماء اٹھائے جائیں گے تو ان کی قیادت معاذ بن جبل کریں گے رضی اللہ تعالی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل اعلم الاولین والآخرین بعد النبیین والمرسلین وان اللہ تعالی یباہی به الملائکہ. معاذ بن جبل اس امت کا وہ صاحب علم آدمی ہے کہ جس پر اللہ فرشتوں میں ناز کرتے ہیں، اللہ فرشتوں میں. اللہ تعالی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فقہ اسلامی میں خاص بصیرت عطا کی تھی. سن 7 ہجری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے تو ایرانی بادشاہ خسرو پرویز کو بھی خط لکھا، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھیے کہ اس نے اس خط کو کھولے بغیر پھاڑ کر پھینک دیا اور اپنے اس علاقے کے گورنر سے کہا کہ انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ جس نے میرا خط پھاڑا ہے اب یقیناً وہ زندہ نہیں رہے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے نتیجے میں خسرو قتل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے جو گورنر تھے، بادان ان کی درخواست پر جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی درخواست پر کچھ صحابہ کو وہاں بھیجا، پھر جب یہ انتقال کر گئے اور اسلام اس علاقے میں پھیلا تو حضرت معاذ بن جبل کو یمن اور حضرموت کے علاقے کا مبلغ اور معلم اور قاضی بنا کر روانہ فرمائے، اور جب روانہ کرنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تم جا رہے ہو، کیف تقضی، وہاں جا کر فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا اقضی بکتاب اللہ، فیصلے کی سب سے پہلی بنیاد کتاب اللہ ہوگی. مسلم ریاست میں عدالتی نظام کی پہلی بنیاد کتاب اللہ ہے. پھر عرض کیا فَإِن لَّمْ يَكُن فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر قرآن کریم کی صریح عبارت میں اور الفاظ میں اس مقدمے کا فیصلہ موجود نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر میں آپ کی سنت سے رہنمائی لوں گا، چونکہ قرآن کی تشریح اور تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی ممکن ہے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لم یکن فی سنت رسول اللہ، اگر اللہ کے رسول کی سنت میں بھی صراحتاً اس مقدمے کا فیصلہ موجود تمہیں دکھائی نہ دیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا اجتہد رائی، پھر میں وہ اس اپنی رائے، ایسی رائے جو قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اس کو اختیار کروں گا. گویا مسلمان اپنے فیصلوں میں اگر کوئی ایسی سٹیج آتی ہے کہ جب وہ اپنی رائے اختیار کریں گے تو ان کی عقل اور ان کی رائے جب تک قرآن و سنت کے تابع نہ ہو تب تک وہ صحیح منزل اور مقام پر نہیں پہنچ پاتی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے وہاں کے لوگوں کے بارے میں کچھ ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، انک تاتی قوما من اہل الکتاب، تم جہاں جا رہے ہو وہاں اہل کتاب بستے ہیں، فدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، سب سے پہلے تو انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب وہ اس دعوت کو تسلیم کر لیں تو پھر فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، انہیں بتانا کہ اللہ نے رات دن میں، ہر رات دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں، پانچ نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتائیں فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب مال اغنیاء پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض کی ہے جو مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے غریب اور مستحق افراد میں تقسیم کی جائے. اس حدیث کی بنیاد پر ہم یہ یقیناً جانتے ہیں کہ صدقات اور خیرات آپ فقراء، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ان میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ یقیناً مسلم معاشرے کے کمزور افراد کی امداد کے لیے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ، اگر وہ آپ کی بات کی اطاعت کریں اور فرما برداری اختیار کریں تو دیکھیے زکوٰۃ میں ان کے جو مویشیوں کی مثلا زکوٰۃ لینی ہے یا اشیاء میں سے اجناس میں سے زکوٰۃ لینی ہے تو بہت اعلیٰ اور عمدہ مال مت لینا، درمیانہ اور اوسط درجے کا مال لینا. اور ساتھ ہی فرمایا اتق دعوت المظلوم، دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں. گویا حکمران کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھنا، باوجود اس کے صحابی رسول ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب اس فرد پر پڑی ہے، لیکن اس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. اللہ پھر باقاعدہ ایک خط مبارک اہل یمن کے نام تحریر کرایا اور اس میں یہ لکھا کہ میں تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے بہترین شخص کو روانہ کر رہا ہوں، بہترین فرد میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس کا ایک لحاظ کرنا کہیں ان کی بے قدری نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ سے بڑی خاص محبت تھی، ان کے علم اور ان کے تفقہ فی الدین کی وجہ سے. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. اور یہ چند ہی لوگ ہیں جن کو یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو آپ نے حضرت معاذ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی آپ سے محبت ہے. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ پھر ایک بات میں تم سے کہتا ہوں اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمائی کہ معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دیکھیے ہماری تاریخ کے یہ جو درخشندہ ستارے ہیں ان میں اور جو حکمران رہے ہیں ان کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ حلال اور حرام سے پوری طرح شناسا تھے. حضرت معاذ کے بارے میں حضور نے خود فرمایا، اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت کے حلال اور حرام سے، میری امت میں حلال اور حرام سے شناسا فرد معاذ بن جبل سب سے زیادہ. اور ناز و نعمت سے بچنے والے اور سادہ زندگی گزارنے والے، حضور کے بارے میں قرآن کریم میں ہے وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور حضرت معاذ سے حضور نے فرمایا تھا کہ خبردار لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا اور پرتکلف زندگی سے بچنا، کیونکہ اللہ کے بندے عیش گوش نہیں ہوتے. خاص طور پر جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کو تو خاص ہدایات دی اور حضرت معاذ کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالنا، انہیں خوشیاں فراہم کرنا، انہیں ایسی بات نہ کہنا جس سے وہ دین سے دور ہو جائے. ایسے ہی حکمرانوں کی تمنا کرتے ہوئے حضرت عمر نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، حضرت عمر نے لوگوں کو کہا کہ اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کرو، لوگوں نے مختلف تمناؤں کا اظہار کیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ گھر ابو عبیدہ ابن جراح، حذیفہ ابن یمان اور معاذ ابن جبل جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو اور میں ان کو مسلمانوں کے علاقے کی قیادت سونپوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھڑے لوگ، یہ دیانتدار لوگ، یہ صاحبان علم و فضل لوگ، اور یہ ظلم سے بچنے والے اور عدل کو قائم کرنے والے لوگ. اور میرے بزرگوں اور دوستو، ایک موقع پر، اصل میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف چاہتا ہوں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، بس اس کو ذرا دھیان سے اور توجہ سے ہم سنیں گے. 10 باتیں حضرت معاذ خود فرماتے ہیں
اوصانی رسول اللہ، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی. پہلی بات، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، خبردار اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا ڈالا جائے. شرک کے جرم سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ شرک اعمال کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر ذکر فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل میرا اور تمہارا جو پروردگار ہے اللہ اس کی عبادت کرو. انہ من یشرک باللہ، اس لیے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اللہ قرآن کریم میں اس بات پر ذرا توجہ دیجئے، قرآن کریم میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. وہ علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، کرنی والی سرکار. لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے اور اس کی ان کی چابیاں اسی کے پاس. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ علی کل شیء وکیل، اور پھر قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، جاہلو تم مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں گا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے حبیب آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے انبیاء تشریف لائے جن پر وحی اترتی رہی، سب کی طرف یہ وحی کی گئی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اے قرآن کے اور وحی کے مخاطب، اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے سارے کے سارے عمل مٹ کر رہ جائے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اللہ ہی کی عبادت کر. وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اسی کا شکر گزار بن جائے. پہلی نصیحت، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلا ڈالا جائے، یہ بات تو قابل برداشت ہے، لیکن شرک ناقابل برداشت ہے. اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیار میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں کسی غیر کو اس کا سانجی ماننا، یہ وہ جرم ہے جو اعمال کو زیرو کر کے رکھتے. دوسری بات، لا تعقن والدیک، حضرت معاذ سے حضور فرما رہے ہیں، خبردار ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر وہ تجھے یہ بات یہاں تک بات بڑھ جائے کہ وہ تجھے کہہ دیں کہ اپنا سارا مال خرچ کر دے اور گھر بار کو بھی چھوڑ دے، اور ماں باپ ایسا کہاں چاہیں گے، ماں باپ تو ایسا نہیں چاہتے. لیکن خبردار ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، صرف ماں باپ کی بات نہ ماننے کا حکم آیا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ شرک پر تجھے لگاتے ہیں تو پھر تو نے بات نہیں ماننی ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. لیکن وہاں بھی یہ فرمایا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے کا سلوک کرنا ہے، بھلے کا سلوک کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ کی رضا تیرے ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی تیرے ماں باپ کی ناراضی میں ہے. یہ ماں باپ جنت کا دروازہ ہیں ان کی نافرمانی سے. اور میں آپ سے عرض کروں پورا قرآن کریم آپ پڑھ جائیے, پورا قرآن کریم پڑھ جائیے, تین انعامات اکٹھے اکٹھے ایک تین انعامات آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. فرما بردار اولاد کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمت التي انعمت علی وعلى والدی, اس کے بعد جو آیت ہے اللہ فرماتے ہیں فرما بردار اولاد کو ہم تین انعام دیں گے. ذرا غور کیجئے, اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا, ان کے جو نیکیاں ہیں ان کو یقیناً قبول کریں گے. ونتجاوز عن سیئاتہم, اور دوسرا انعام ان کے گناہوں سے اور ان کی خطاؤں اور غلطیوں سے ہم یقیناً درگزر کریں گے. اور تیسرا فی اصحاب الجنہ, ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون, یہ سچے کا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے. یہ تین انعام اس اولاد کے لیے ہیں جو ماں باپ کے سامنے بعض دفعہ ان کی زیادتیوں پر بھی اف نہیں کرتی بلکہ اپنا حق کے خدمت ادا کرتی رہتی ہے. وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا. تیسری بات, لَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا, خبردار کبھی فرض نماز تم نے ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنی. فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا, اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالی کی خاص نگہبانی سے نکل جاتا ہے. چوتھی بات, لَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا, خبردار ہرگز ہرگز شراب نہ پینا. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ, اس لیے کہ جتنی بے حیائیاں جنم لیتی ہیں شراب سے ان کا آغاز ہوتا ہے, اساس ہے. شراب کو عربی میں خمر کہا گیا ہے. خمر کہتے ہیں ڈھانپ لینے والی, دوپٹے کو خمار کہتے ہیں, ڈھانپ لینے والی. الخمر ما خامر العقل, جو انسانی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے وہ تمیز ختم کر دیتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی شراب کو حرام تو نہیں کہا. ذرا توجہ دیجئے, قرآن کریم میں میں درخواست کروں گا اس کو ذہن میں جگہ دیجئے, قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جہاں حرام چیزوں کا شمار کیا ہے وہاں فرمایا کن, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے لا اجد ما اوحی الی محرما علی طاعن یطعمہ الا ان یکون میتتا, مردار حرام ہے, او دما مسفوحا, وہ خون جو حلال جانور کو ذبح کرتے ہوئے بہتے ہوئے نکلتا ہے وہ حرام ہے, او لحم خنزیر, خنزیر کا گوشت حرام ہے. فانه رجس, اس لیے کہ یہ رجس ہے. خنزیر کے گوشت کو حرام کہتے ہوئے وجہ بیان کی کہ فانه رجس, خنزیر کا گوشت حرام ہے کیونکہ یہ رجس ہے. اور یہی الفاظ شراب کے بارے میں فرمائے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ شراب بھی رجس ہے, خنزیر بھی رجس ہے. جیسے خنزیر کا گوشت رجس ہونے کی وجہ سے حرام ہے, بالکل شراب بھی رجس ہونے کی وجہ سے حرام. دونوں کی علت برابر ہے. اب اگر خنزیر کے گوشت کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا لیکن دسترخوان پہ شراب پڑا ہے پیے چلا جا رہا ہے, تو وہ تو اپنی مرضی سے حلال اور حرام کا فیصلہ کر رہا ہے. حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے ایمان والا ہے وہ اس دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا جہاں شراب کا دور چل رہا ہو. کیوں ہماری مجلسیں اور ہماری شادی کی تقریبات اس لعنت سے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے شراب کے دور کے چلنے سے مزجر ہونے لگی ہیں.
اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے میرے بزرگوں.
پانچویں بات وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، نافرمانی کے مزاج سے اپنے آپ کو بچانا. ایک غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، لیکن اس گناہ پر ندامت کا اظہار، شرمندگی کا اظہار، وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے. یہ مومنین کی شان اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی. تو فرمایا اِیَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، نافرمانی سے اور نافرمانی کے مزاج سے اپنے آپ کو بچانا. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ هَلَّ سَخْتُ اللَّهِ، اس لیے کہ جب انسان نافرمانی کے مزاج میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے غضب اور قہر اور اس کی ناراضی سے نہیں بچ سکتا. اور چھٹے وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارَ مِنَ الزَّحَبِ وَإِنْ حَلَقَ النَّاسِ، اور دیکھو کفار کے مقابلے میں میدان جنگ میں جب اترو تو پشت نہ دکھانا اگرچہ سارے ساتھی شہید ہی کیوں نہ ہو جائے. گویا جرت مندی اور حوصلہ مندی کی تعلیم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے. پھر فرمایا ساتویں بات وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبِرْ، اگر کسی علاقے میں وبا پھیل جائے. اب ذرا وبا کے حوالے سے جو قرآن و سنت، جو سنت کی تعلیم ہے اس کو سمجھیے. وبا اگر کسی علاقے میں پھیل جاتی ہے تو وہاں کے علاقے کے لوگوں سے کہا گیا کہ وہیں ٹھہرو، باہر کے لوگوں سے کہا گیا کہ وہاں مت جاؤ، اس علاقے میں سفر مت کرو، اور وہاں کے لوگوں سے کہا گیا کہ وہاں سے بھاگنا نہیں ہے اس وبا کے ڈر سے کہ وبا پھیل رہی ہے، ہم کہیں شکار نہ ہو جائیں، اس لیے کہ تمام تر فیصلے وہ من عند اللہ ہوتے ہیں. اس طرح کی وبائیں اثر انداز تب ہی ہوتی ہیں جب اللہ تعالی کا فیصلہ ہو. پھر آٹھویں بات وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن طَوْلِكَ، دیکھو کنجوس بن کے نہ رہنا، وسعت اور گنجائش کے مطابق اپنے گھر والوں پر ضرور خرچ کرنا، گھر والوں کی ضروریات کا لحاظ کرنا ہے. حضور نے فرمایا دینار، ایک اشرفی اور ایک دینار وہ ہے کہ جو تو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، ایک اشرفی اور دینار وہ ہے جو تو جہاد میں صرف کرتا ہے، ایک اشرفی اور دینار وہ ہے جو کسی مسکین کو دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جو تو اپنے گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کرتا ہے. اجر کے لحاظ سے وہ زیادہ عظیم ہے جس کو تو گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا تو ذمہ دار ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ عندی دینار، میرے پاس ایک پیسہ ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کر. پھر اس نے کہا عندی آخر، میرے پاس اور ہے. آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کر. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اور ہے. آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس اور ہے تو پھر اپنے ملازمین پر خرچ کر، اپنے خادموں پر خرچ کر. میں دیکھ ہر مہینے چڑھاتا ہوں اور میرا ڈرائیور بھوکا مر رہا ہے، میرا ملازم بھوکا مر رہا ہے، میں اسے اس کی تنخواہ انتہائی محدود اور میں دیگے چڑھا رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں. بھئی بندگان خدا حضور فرما رہے ہیں کہ انفق علی خادمے کا، اپنے ماتحتوں پر خرچ کر. اور پھر اس نے کہا میرے پاس اگر اور بھی ہو تو پھر فرمایا اب تو کسی اور مسکین پر خرچ کر، یا تو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ضرورت مند ہے اس پر خرچ کر. اپنے اہل و عیال پر خرچ کر. اور آٹھویں بات, نویں بات, ولا ترفع عنہم عساک ادبا, اپنے کنبے کی تادیب میں غفلت نہیں برتنی ہے کہ جدھر جائیں ٹھیک ہے, جو چاہیں کرتے رہیں, مجھے کیا پرواہ ہے. پرواہ کر, خیال کر, ان کا لحاظ کر, ان کی تربیت کا خیال رکھ. حضور نے فرمایا ایک اپنی اولاد کو ایک اچھی بات سکھا دینا ایک سا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے افضل ہے. اولاد کا خیال رکھ کہ کہیں بری عادتوں اور بری مجلس کا شکار نہ ہو جائیں, اس سے بچنے کے لیے انہیں تنبیہ کرتا رہے. اور دسویں بات, وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, اور انہیں اللہ تعالی کی نافرمانی کے نتائج سے ڈراتا رہا کر. ان کا دیکھیں, ہم بچوں کے بات کرتے انہیں کرنے دے جو کرتے, لیکن اگر وہ ننگی بجلی کی تار کی طرف ان کا ہاتھ بڑھ رہا ہو تو روکتے ہیں کہ نہیں روکتے؟ اس لیے کہ یہ ہلاک ہو جائے گا, اس کی جان کا خطرہ ہے. جان کے خطرے میں ہم بچانے کی پوری کوشش کریں گے, اور اگر ایمان کے جانے کا خطرہ ہو, اگر ایمان کے جانے کا خطرہ ہو, جان کے جانے کا خطرہ ہے تو ہم بچا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ایمان کے جانے کا خطرہ ہے, اس کا کون خیال کرے گا؟ ماں باپ کا یہ فرض ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, عجیب بات ہے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ منورہ سے روانہ کرنے لگے تو ان کو اونٹنی پہ سوار کیا اور خود ساتھ پیدل چل رہے ہیں, اپنے گورنر کو روانہ فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, یا مجھے نیچے اترنے دیجئے یا آپ سواری پر سوار ہو جائیں. فرمایا نہیں نہیں, ایک مقام تھا مدینہ منورہ میں جہاں لوگوں کو الوداع کہہ کے الوداع کہنے والے واپس آ جاتے تھے اور وہ اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے تھے. جب اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے فرمایا, معاذ, لعلک لا ترانی بعد عامی حاضر, ہو سکتا ہے آئندہ جب تم مدینہ منورہ میں آؤ تو مجھے یہاں نہ دیکھ سکو. لعلک ان تمر بمسجدی و بقبری, ہو سکتا ہے کہ تمہارا گزر جب تم آؤ تو میری مسجد پر ہو اور میری قبر اور میرے مزار پر ہو. فشج معاذ, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے صدمے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ زور سے رونے لگے. اللہ کے حبیب کا دل بھی یقیناً بھر آیا. آپ نے اپنا چہرہ انور حضرت معاذ سے مدینہ منورہ کی طرف کر لیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, اور وہ جملہ یہ ہے کہ معاذ, تم جا تو رہے ہو اور ہم سے جدا تو ہو رہے ہو, لیکن کوئی بات نہیں, ایک بات ذہن میں رکھنا, ان اول الناس بی المتقون من کانو و حیث کانو, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ جہاں بھی ہے اور جو بھی ہے وہ میرا قریب ہی ہوگا. ان اول الناس بی, تم دوری سمجھ رہے ہو, یمن میں جا رہے ہو, دور ہو رہے ہو, اس دوری کا کوئی نقصان نہیں, کل قیامت کے دن میرے قریب ہوگے. اس لیے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ ان اول الناس بی المتقون من کانو و حیث کانو, جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو, کل قیامت کے دن تقوی والے میرے قریب ہوں گے, یقیناً قریب ہوں گے. وہ کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا, اللہ اکبر, خواب میں دیکھا انہوں نے آرزو کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مدینے کی قبر نصیب فرما اور میں جنت البقیع میں دفن ہوں. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بعض لوگ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں، لیکن فرشتے ان کی قبروں سے نکال نکال کر انہیں باہر لے کے جا رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو باہر کہیں انتقال ہوا اور دفن ہوئے ہیں، اور فرشتے اٹھا اٹھا کے انہیں جنت البقیع میں لا رہے ہیں. تو اصل تقویٰ ہے بنیاد، اللہ کا ڈر. یہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں رہے کچھ عرصہ، اور پھر 11 ہجری میں واپس آئے، پھر کچھ دن مدینہ منورہ میں رہے کچھ عرصہ، پھر چلے گئے شام. اور جب طاعون امواس پھیلا یمن میں، جس میں جلیل القدر بعض صحابہ بھی اور 26,000 مسلمان شہید ہوئے، اسی سانحے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور وہیں شام میں یہ دفن ہوئے. میرے بزرگوں اور دوستو، جو بات حضرت معاذ کو حضور نے وصیت کے طور پر فرمائی تھی، اور جو آخری جملہ حضرت معاذ کو حضور نے فرمایا تھا، میرے اور آپ کے لیے بھی وہی جملہ رہنما ہے. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب کرے.